الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا وأشار إلى قلبي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس مبارک مہینے میں ہم جو حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرتے ہیں اور ان کی قربانی کو زندہ کرتے ہیں اور ان کی قربانی کی یاد مناتے ہیں تو دربار الہی میں کیا چیز پہنچتی ہے؟ مہنگے سے مہنگا جانور ہم ذبح کرتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے والد ابراہیم کی سنت ہے، انہوں نے اپنا جگرے گوشہ پیش کر دیا، اولاد پیش کر دی، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ پر فدیناہ بذئب عظیم جنت سے میڈا بھیج دیا، دمبا بھیج دیا جو ان کی جگہ ذبح ہو گیا، اور قیامت تک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک سے ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی زندہ ہو گئی۔ میرے مرشد فرمایا کرتے تھے کہ آدمی چلا جاتا ہے، اس کے بعد اس کا دوست اس کے تذکروں کو زندہ رکھتا ہے، تو جس کا دوست مولا بن جائے اس کے تذکرے کبھی نہیں مر سکتے، کیونکہ دو دوست بھی ہوں تو آخر ایک کے بعد دوسرے کچھ عرض کے وقت کے بعد چلا جانا ہے، لیکن اللہ کی ذات تو حی القیوم ہے۔ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے لیے قربانیاں دیں، اپنی جان سے لے کر مال سے لے کر اولاد تک، اور پھر اللہ نے کتنی عظیم الشان نعمت دی، عجیب آیت مبارکہ پر آپ غور کریں کہ جب باپ بیٹا قربانی دے رہے ہیں، اس قربانی کے بعد اعزاز کیا دیا جا رہا ہے، یرف ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، اللہ نے اس باپ بیٹے سے اپنا گھر تعمیر کرا دیا، بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، یعنی ایسا اعزاز ہے کہ رہتی دنیا تک اس کو باقی رہنا ہے، قیامت تک خانہ کعبہ کا طواف ہوتا رہے گا، اس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی جاتی رہیں گی، وہاں اعتکاف ہوتا رہے گا، وہاں دوسری عبادات ہوتی رہیں گی، اس کی یہ اس مکان کی اصل اور اس کو بنانے والے اللہ تعالی نے جب ابراہیم السلام نے قربانی دی اور بیٹا بھی قربانی کے لیے تیار ہوا، اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ اپنے گھر کا معمار ان کو بنا دیا۔ آج یہ جو تعمیر ہے یہ تعمیر ابراہیمی ہے۔ اللہ نے اپنا گھر تو بہت بہت لوگوں سے بنوایا ہے، آدم السلام سے پہلے سے بنا ہوا ہے، فرشتوں نے بنایا، آدم السلام نے بنایا، نوح علیہ السلام نے بنایا تھا، لیکن یہ جو تعمیر ہے جو قیامت تک چلنے والی، جس کی طرف منہ کر کے میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں، جس کی طرف یہ ساری مسجدیں منہ کر کے کھڑی ہیں، یہ مسجدیں سب خانہ کعبہ کی بیٹیاں ہیں اور یہ مدرسے سب صفا کے بیٹے ہیں۔ جو رسول اللہ نے صفا کا مدرسہ قائم کیا، یہ تمام مدرسے ان کے بیٹے ہیں اور پورے عالم کی مسجدیں خانہ کعبہ کی بیٹیاں ہیں، اس لیے ادھر منہ کر کے کھڑی ہیں۔ ہر مسجد، میں اور آپ تو نماز کے ٹائم منہ کرتے ہیں، مسجد 24 گھنٹے اپنے مرکز کی طرف منہ کر کے کھڑی ہے۔ بتائیے اس مرکز کی کیا اہمیت ہے؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خوش ہوتے ہیں، اس کو اعمال آخرت کی توفیق دیتے ہیں۔ آج ہم نے معیار یہ بنایا ہے، اگر دنیا کی فراوانی ہو جائے، دنیاوی اسٹیٹس اونچا ہو جائے، کیا اللہ کی بڑی خیر ہے اس پر، ہم مبارک باتیں دیتے ہیں، لیکن اگر آخرت کا معاملات آ جائے، آخرت کی توفیق ہو رہی، ہمارے اہمیت نہیں۔ حالانکہ آخرت کی توفیق اللہ چاہتے ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیتے کہ آپ نے اتنی بڑی قربانی دی، کہا کہ نہیں، میرا گھر بناؤ اور اس کو گھر کو آباد کرنے کی دعا بھی کرو، وابس فیم رسولا، اے اللہ اس میں اب امام بھی بھیج دینا جو تیرا پیارا پیغمبر ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا، میرے باپ ابراہیم نے یہ دعا کی تھی، اللہ نے میری شکل میں بھیج دی۔ اس لیے مسجد کی خدمت، مسجد کی تعمیر یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ میں اس آیت پر غور کر رہا تھا کہ دیکھو دینی اعزازات بہت ہیں، لیکن اپنے گھر کی تعمیر کی توفیق دی ہے، کیونکہ میرا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں کہ زمین جس پر سجدے کیے جاتے ہیں، قیامت کے دن کسی کافر کی، کسی فاسق کے قدم اس پر آئیں۔ لہذا حدیث شریف میں آتا ہے، ان جگہوں کو کاٹ کر جنت کے اندر بھیج دیا جائے گا کہ کوئی میدان معاشر میں کوئی کافر، کوئی نالائق، اس کا قدم اس مقام پر نہ آئے جہاں پر ایمان والوں نے سجدے کر کے مولا کو راضی کیا۔ اللہ کوئی گوارا نہیں ہے، اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ ساری مسجد کی زمین جنت کی دراصل زمین ہوتی ہے۔ جب کوئی کہیں مسجد بنتی ہے تو وہ آپ کے ذریعے جنت کی زمین ظاہر ہو جاتی ہے جو چھپی ہوئی ہے۔ اللہ نے آپ کو توفیق دی، دل میں ڈالے، آپ مسجد بنائے، اور یہ امتی کو اعزاز کیوں مل رہا ہے؟ کیونکہ ان کے محبوب پیغمبر کو اعزاز یہ حاصل ہوا کہ جب آپ مدینہ شریف میں آئے تو صبح کوئی صبح اٹھتے ہی فرمایا، سامنونی بحائطکم ھذا، فرمایا یہ جو تمہارا یہ جو کھنڈر سا کھڑا ہے اس کی قیمت لگاؤ، اس کی قیمت لگاؤ اس کھنڈر کی، دیکھو نگاہ پیغمبر نے دی، دیکھنے میں کھنڈر تھا، بالکل سستا اور بیکار، نہ کوئی وہاں باغ ہے، نہ کھیتی ہے، اونچی نیچی زمین ہے، گڑے ہیں، آپ کی نگاہ دیکھ رہی ہے یہاں وہ ٹکڑا ہے جو جنت کا ہے، لیکن چھپا ہوا ہے، دیکھو چھپا ہوا ہے۔ دیکھو اللہ تعالی نے خانہ کعبہ خود بنایا ہے، یعنی خود تعمیر کرا ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کے 40 سال کے بعد بیت المقدس تعمیر کرائی، 40 سال کے بعد، حدیث شریف میں آتا ہے 40 سال کے بعد خانہ کعبہ کے بیت المقدس بنی۔ لیکن مسجد نبوی جہاں آخری پیغمبر نے آنا تھا، وہ اعزاز چونکہ آخری پیغمبر کو ملنا تھا، اس لیے اس کو چھپا کے رکھا، دکھایا نہیں کہ یہ جگہ ہے، اللہ نہیں کرا سکتا۔ جنت کا ٹکڑا لا کے پہلی رکھ دیا وہاں پر، روضۃ من ریاض الجنہ، روضۃ من ریاض الجنہ۔ یہ جنت کا ٹکڑا ہے. فرمایا اس کی قیمت لگاؤ. دو یتیم بچے آ گئے, انہوں نے کہا جی ہم مفت دیتے. فرمایا نہیں, تم بچوں سے میں مفت نہیں لوں گا, قیمت لگاؤ. قیمت لگ گئی, ابو بکر قیمت دے دے, صدیق اکبر نے قیمت دے دے. دیکھو کیا بھاگو بہار, سبحان اللہ, روض من ریاض الجنہ. فرمایا جو میری اس مسجد میں نماز پڑھ لے 50,000 نماز کو اس کو ثواب ملے. فی مسجدی ہذا, پھر اس مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے امتیوں کو بھی یہ نعمت مل گئی کہ مسجد کی زمین کہیں بناتے ہیں, دراصل جنت کی زمین ہے جو آپ کے ذریعے ظاہر ہوگی. جنت کی زمین پہلے سے متعین ہے کہ یہ جنت کی زمین ہے, یہاں سے خیر نکلنی. لیکن قرا کس کے ہاتھ آتا ہے؟ یہ اللہ تعالی کی دین ہے. تو دیکھیے اللہ کا گھر بنانا کتنا بڑا احساس اس کو قرار دیا ہے. یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل. تو یہ جو اتنی بڑی قربانی دی ہے, اس قربانی کی حقیقت جان کی, لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا. فرمایا تمہارے گوشت اور خون دربار الہی میں نہیں جاتا, اور اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. خون نالی میں بہ جاتا ہے, گوشت تمہارے پیٹ میں چلا جاتا ہے. کتنا اللہ کا فضل ہے, ثواب یعنی کھاتے میں اپنا ڈالتے ہیں اور کھاتے ہم ہیں. کھاتے میں اپنا ڈال لیتے ہیں اپنے اور کھاتے ہم ہیں. قربانی گوشت خود کھاؤ, میری طرف سے دعوت ہے, اور اجر و ثواب میرا, میرے اللہ تعالیٰ فرمائے میرے کھاتے میں, میرے کھاتے میں. تم نے جو پیسہ خرچ کیا, بلکہ پیسہ کیا, حدیث میں آتا ہے لید بھی تولی جاتی ہے, پیشاب بھی تولا جاتا ہے, گوبر بھی تولا جاتا ہے, بالوں کے برابر نیکیاں, کھال, یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے, یہاں تک کہ رسی بھی جو آپ اس کے گلے میں استعمال کرتے ہیں وہ بھی نام اعمال میں قیام دن تولی جائے گی. یعنی اتنا اپنے کھاتے میں ڈالا ہے اس کو کہ اس کی ایک ایک چیز جو بظاہر نجس میرے رب کے نزدیک ہے, اللہ نے فرمایا کہ نجس, لیکن اس کی نسبت تو دیکھو کہ ہماری طرف سے یہ دعوت کی چیز ہے, ہر شے نام اعمال میں تو لے جا رہی ہے. دیکھیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ گوشت اور خون ہمیں نہیں پہنچتا. کیا پہنچتا ہے؟ بلا کہ ینال ہو تقوا منکم, تمہارا تقوا پہنچتا ہے, تمہارے دل کے جذبات پہنچتے ہیں, تمہارے اندر کی کیفیات پر ہم اجر و ثواب دیتے ہیں. سن لو, آج اس سے بڑی غفلت ہے. فرمایا رسول اللہ نے تقویٰ ہو نا, تقویٰ یہاں ہے. جب دل میں تقویٰ آتا ہے تو پھر اعضاء میں تقویٰ آتا ہے. جب دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اور دل بیدار ہوتا ہے اس بات کے لیے کہ میں نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا, میں نے کوئی کام غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کرنا, میں نے نمود و نمائش کے لیے نہیں کرنا, میں نے واہ واہ کے لیے نہیں کرنا. جب دل میں مولا کا تسلط ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی محبت کا قلب پر قبضہ آ جاتا ہے اور کوئی خیر کا اس کو خیال نہیں آتا, تو پھر حدیث میں آتا ہے کہ اگر کھجور بھی میرے رستے میں دے گا, ایک کھجور بھی, میں اس کو پال کتنا بڑا کر دوں گا کہ احد پہاڑ جتنا کر کے اس کے نام اعمال میں درج کر دوں گا. بخاری شریف کی حدیث ہے یہ. فرمایا اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں لیکن یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا ہے, نام و نمود کے لیے. اس لیے کوئی بتا جا رہا ہے اپنے دل کی حالت کو درست کرو. اگر تمہارا دل ٹھیک نہیں ہے, ظاہری اعمال کتنے بھی ہوں کوئی قیمت نہیں اس کی. حدیث شریف میں آتا ہے ایک آدمی لایا جائے گا جو پہاڑ جتنا بڑا ہوگا, پہاڑ جتنا, اس کا نام عمل میں تولا جائے گا, چھٹاک وزن نہیں نکلے گا اس کا, چھٹاک, یعنی پریشان شوکت کے اعتبار سے اتنا بڑا, ظاہری اعمال کے اعتبار سے اتنا بڑا. اور ادھر فرمایا, فرمایا رجل عبداللہ ابن مسعود, عبداللہ ابن مسعود کا ایک پاؤں کا وزن نام اعمال میں احد پہاڑ سے زیادہ ہوگا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کرتے رسول نے ارشاد فرمایا, حضرات صحابہ کرام رسول اللہ کے خادم خاص صاحب النعلین ہر وقت رسول اللہ کے جوتے اٹھائے رہتے تھے، جوتے اٹھاتے تھے. آج کسی بزرگ کا کوئی، کسی استاد کے کوئی جوتے اٹھا لے، بعض لوگوں کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے. صحابہ سے سیکھو جا کر، صحابہ نے خدمت کر کے دکھائی کہ بڑوں کی ایسی خدمت کرتے ہیں. چلو ہاتھ میں نہیں بلکہ اپنے بازو پر چڑھا لیتے تھے جوتے، لے ان کا لقب ہے صاحب النعلین، جوتوں والا. رسول اللہ کا تکیہ بغل میں ہوتا، صاحب الوسادہ تکیے والا. لوٹا ہاتھ میں ہوتا، لوٹا ہاتھ میں ہوتا اور بغل اور چھڑی رسول اللہ کی ہاتھ میں ہوتی، صاحب آسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا لوٹے والا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈنڈا اور آسا اٹھانے والا. حضرت ابو دردار رضی اللہ عنہ جو شام میں رہتے تھے، ان کے پاس ایک آدمی گیا، انہیں کہا کہ میں کوفہ سے آیا ہوں، آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے. انہیں کہا تو عجیب آدمی ہے، وہاں صاحب النعلین موجود ہے، کوفہ کے اندر صاحب الوسادہ موجود ہے، صاحب آسا موجود ہے، تو انہیں اس سے کیوں نہ مسئلہ پوچھا تو یہاں آ گیا. آپ نے اس کے ان کے بارے میں فرمایا، عبداللہ بن مسعود کے بارے میں فرمایا رجل عبداللہ بن مسعود، ان کے ایک پاؤں کا وزن نام اعمال میں احد پہاڑ جتنا ہے، اور احد پہاڑ 7 میل لمبا ہے، 3 میل چوڑا ہے. میل کلومیٹر نہیں، میل کتنا وزن ہوگا اس کا اللہ جانتا ہے. اور ادھر موٹا تازہ آدمی، ظاہری اعمال بہت ہے لیکن اندر کچھ نہیں ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے، تمہارے دل کی حالت کو دیکھتے. ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم، نہ اللہ تمہارا مال دیکھتے ہیں نہ تمہاری صورتیں دیکھتے ہیں. ولکن ينظر الى قلوبكم ونياتكم، بلکہ تمہاری نیتیں تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، تمہارے دل میں کیا ہے، ہم کتنے تمہارے دل میں. جتنا مولا دل میں ہوتا ہے اتنا عمل کی قیمت بڑھ جاتی ہے. اسے کہتے ہیں پیغمبر کی 2 رکعت امتیوں کی کروڑوں رکعت سے افضل ہے، عارف کی اور ولی کی 2 رکعت غیر عارف کی 1000 رکعت سے افضل ہے. اس لیے کہ دل کی کس کیفیت کے ساتھ دربار الہی کے اندر وہ کھڑا ہے، اس پر قیمت لگتی ہے کہ تم دل کہاں لے کر آئے ہو، دل کہاں تمہارا، اس میں کیا ہے. التقوی ہا ہونا، لفظ تقوی استعمال کیا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کا خیالات بھی نہیں آنے چاہیے، دل کے اندر کی پاکیزگی ہو. لے پیغمبر سلام نے دل کی پاکیزگی کی جو کیفیت بیان کی، اے صحابی کے سینے پر اللہم طہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کے دل کو پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت کر. گویا کہ دل میں ایسے گندے خیالات کا آنا یہ دل کی پاکی نہیں ہے. دل کی پاکی کا نتیجہ یہ ہے حسن فرجہ ہو، کہ اس کے جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی جنب و شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں. جب شرمگاہ کی حفاظت ہے تو وہ چیزیں جو مقدمہ بنتی ہیں شرمگاہ کا، اس سے بھی انسان کی حفاظت ہوتی ہے، کیونکہ مقدمے سے بچے گا تو آگے جا کر بچے گا. وقف ذنبا، اور اس کے گناہ کو معاف کر دے، وقف ذنبا گناہ کو معاف کر، ہاتھ مار کر آپ نے کیا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی اس اتنی بڑی عبادت، عظیم الشان عبادت ہے قربانی کی، لیکن اس میں بھی تمہارا دل دیکھا جائے گا کہ تم میں کس لیے تم قربانی کر رہے ہو، تمہاری اغراض کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے یا نفس اور شیطان اور معاشرے کو خوش کرنا ہے. آج ہر کام میں شیطان نے ایسا چکر چلایا، ہر کام میں دکھلاوا لیا، ہر کام میں. جب تک ہم سٹیٹس نہ لگا لیں اس وقت تک ہمیں چین نہیں آتا، جب تک ہم نام و نمود نہ کر لیں ہمیں چین نہیں آتا. سارا بیڑا غرق کر دیا ہماری عبادت کا، کوئی بھی عبادت ہماری، ہر عبادت میں یہ حال کیا ہمارا. کیونکہ قربانی میں مال بھی لگتا ہے، مشقت بھی ہوتی ہے، اس لیے قرآن نے خاص طور پر اس کو بیان کیا کہ مت سمجھنا تمہارا گوشت اور تمہارا خون ہمیں پہنچتا ہے، ہم تو تمہارے دل کو دیکھتے ہیں کہ تمہارا دل ہم پر کتنا فدا ہے. ابراہیم صاحب تو سلام نے قربانی دی، ان کا دل فدا تھا مولا پر، بس اللہ کے علاوہ کچھ سمجھ نہیں آتا تھا، بس اللہ ہی اللہ ہے. اللہ تعالی نے کیا 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 اعزاز عطا فرمایا قیامت تک کے لیے، صدقہ جاریہ بنا دیا ان کے لیے. سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت. اس لیے میرے دوستو دل کی حفاظت کرنا سیکھو، اور ہر عبادت سے پہلے اپنے دل کا جائزہ لو کہ میں جو کام کر رہا ہوں میں کیوں کر رہا ہوں. تھوڑے دیر رک کر سوچ لو اس میں کیا فرق پڑتا ہے. جب آدمی تھوڑا سا فکر کرتا ہے، اس لیے تقوی کا جو معنی قرآن مجید سے سامنے آتا ہے، اما من آتا واتقا وصدق بالحسنی فسنیسرہ للیسری، اما من آتا جو راہ مولا میں دیتا ہے واتقا اور تقوی اختیار کرتا ہے، وصدق بالحسنی اور حسنہ کی تصدیق کرتا ہے اس اللہ کے رسول کے لائے دین کی، فسنیسرہ للیسری، ہم جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں اس کے لیے. اس کے مقابلے اما من بخیلا، جو بخل کرتا ہے، بخل کرتا ہے، بخیل ہے، بخل بدترین بیماری، تمام روحانی بیماری بدترین بیماری بخل کو قرار دیا، بخل اور حسد کو. الہت عبداللہ حضرت فرماتے ہیں، حضور صدیق رضی اللہ عنہ بخاری کی روایت ہے، ایو دائن ادو من البخل، فرمایا کہ بخل سے بڑھ کر کون سی بیماری بدترین ہو سکتی ہے. مومن بخیل نہیں ہوتا، حدیث شریف میں آتا ہے، مومن میں بخل اور بدخلقی جمع نہیں ہو سکتے، نہ بد اخلاق ہوتا ہے نہ بخیل ہوتا ہے، جہاں ضرورت ہوتی وہاں خرچ کرتا ہے. یہ سخی کا معنی یہ نہیں ہے کہ سارا مال لٹا دے، لا تبذر تبذیرا، یہ مراد نہیں ہے. مراد ہے کہ مواقع ضرورت میں خرچ کرنے میں بالکل ہچکچاہٹ نہیں ہے، مواقع ضرورت میں. کیونکہ بخیلوں کے تو عجیب حالات، عجیب قصے، کتاب البخلاء امام جاہد کے پڑھو، انسان حیران ہو جاتا ہے کہ ایسے ایسے لوگ بھی دنیا میں گزرے اور آج بھی موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں، مواقع ضرورت میں نہیں، نبی پہ خرچ کر رہے ہیں، نہ بچوں پہ خرچ کر رہے ہیں، جاؤ نہ والدین پہ خرچ کر رہے ہیں، بخیل ہیں، بہت خطرناک چیز ہے. حدیث میں آتا ہے کہ سخی آدمی اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے، لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے، جنت کے بھی قریب ہوتا ہے، اور بخیل آدمی اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، جنت سے بھی دور ہوتا ہے. تو فرمایا من بخیلا، جو بخل کرے گا، واستغنا اور بے پرواہی کرے گا، وکذب بالحسنی، رسول اللہ کے لائے دین کا انکار کرے گا، فسنیسرہ للعسرہ، ہم جہنم کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، آسانی سے جہنم میں چلا جاتا ہے، اعمال جہنم آسانی سے کرتا چلا جاتا ہے. حالانکہ اعمال جنت مفت ہے، آپ یہاں آئے ہو، کوئی ٹیکس نہیں، کوئی فیس نہیں، اگر آپ اللہ معاف فرمائے کو گناہ کی جگہ جائیں، ٹکٹ بھی لینی پڑے گی، جان کو بھی خطرہ ہوگا، اور بھی مسائل ہوں گے، لانتے بھی سمیٹے گا، مفت ہے، مسجد میں آؤ مفت ہے، اور کسی جگہ جاؤ مفت نہیں ملے گا، یہاں مفت ہے، مسجد مفت ہے، مدرسہ مفت ہے، ہر چیز مفت رکھی، تاکہ کل کو یہ نہ کہ اللہ میاں مسجد والے تو پیسے لیتے تھے، فیس لیتے تھے نماز پڑھنے کی امام صاحب، اس لیے ہم مسجد جا ہی نہیں سکتے تھے. بھائی پانی مفت ہے، سردیوں میں گرم پانی مل رہا ہے، گرمیوں میں ٹھنڈا پانی مل رہا ہے، پنکھے چل رہے ہیں، کولر لگے ہوئے ہیں. فرمایا کہ یہ جنت کا راستہ بہت آسان راستہ ہے، لیکن ہم آسان مشکل اختیار کرتے ہیں. جہنم کا راستہ مشکل ہے، جہنم کا کام کرنا آسان نہیں ہے. کوئی شراب پینا چاہے اس کو آسانی سے شراب نہیں ملے گی، ٹھنڈا ٹھار پانی پینا چاہے تو جتنا چاہے لے لے. شراب والے کے لیے شراب مشکل ہے، نشائی کے لیے نشہ لینا مشکل ہے. چائے پینی ہو تو چلے جاؤ، جتنی چائے چائے پی لو، کوئی تمہیں روکنے والا نہیں. فسنیسر عسرہ، اس لیے عسرہ کہا کہ جہنم کا راستہ مشکل ہے، لیکن اس بدبخت کے لیے ہم آسان کر دیتے تاکہ آسانی سے جہنم میں چلا جائے. اب یہاں پر اللہ تعالی نے تقوی کے مقابلے پر استغنا بیان کیا ہے، اتقا واستغنا، اتقا تقوی اختیار کرتا ہے، اور ادھر کا استغنا بے پرواہی کرتا ہے. کیا مطلب؟ غفلت ہے دل میں، غافل دل غافل ہے اس کا، اگر دل غافل ہے اس میں تقویٰ نہیں، اگر دل ہوشیار ہے ہر کام سے پہلے سوچ لیتا ہے کہ میں کیوں کر رہا ہوں، اس کو تقویٰ قرار دیا ہے، غافل نہیں ہے، سوچ لیتا ہے میں کیوں کر رہا ہوں، یہ میں کام کیوں کر رہا ہوں۔ مکہ شریف میں ایک بزرگ تھے، جا رہے تھے تو ساتھی نے کہا کہ آپ آہستہ آہستہ چل رہے ہیں، انہوں نے کہا ہر قدم پر سوچتا ہوں میں قدم کیوں اٹھا رہا ہوں، جب میرے دل میں آتا ہے میں اللہ کے لیے اٹھا رہا ہوں تو میں قدم رکھتا ہوں، اتنے اپنے قدموں پر بھی، قدموں کی بھی حفاظت کرتے تھے کہ ہمارا قدم جو ہے یہ کس لیے اٹھ رہا ہے، ہم کیوں جا رہے ہیں، کیا مقصد ہے ہمارا۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اتنی عظیم الشان عبادت، ہر عبادت کے رنگ ہے، نماز ہے کیوں پڑھ رہا ہوں، روزہ کیوں رکھ رہا ہوں، حج کیوں کر رہا ہوں، عمرہ کیوں کر رہا ہوں، دل کے نہا خانے میں دیکھتا ہے، وہاں سے آواز آتی کہ مولا کے لیے بس کام ہو گیا، بے تم تمہارے عمل میں کمزوری بھی ہوگی تو قبول ہے، قبول است گرچہ ہنر نیست کہ جزما پناہ دیگر نیست، کہا قبول ہے اگرچہ ہمارے لائق نہیں ہے، کیونکہ ہمارے علاوہ تیرا کوئی نہیں ہے، تو نے ہمارے لیے کیا ہے، لہذا کمی بیشی سیدھی ہم خود ہی کر لیں گے، جو کمی ہے وہ ہم خود دور کر دیں گے۔ یعنی ایسے آدمی کے اعمال میں جو کمی آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کمی کو دور کر دیتے، کیونکہ مولا کے لیے کیا ہے نا، آپ نے تو اللہ کے لیے کیا ہے، اس میں کمی بیشی معافی ہو جاتی ہے، اور اگر مولا کے لیے نہیں کیا ہوتا تو کتنا خوبصورت عمل ہو، کتنی قربانی دی ہو، کوئی قیمت نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے شہید لایا جائے گا، سخی لایا جائے گا، قاری قرآن، حافظ قرآن، عالم دین لایا جائے گا، اللہ فرمائیں گے تم نے دنیا کے لیے کیا، واہ واہ کے لیے کیا، تمہارا شہید ہونا بھی دنیا کے لیے تھا، تمہاری ثقافتیں بھی دنیا کے لیے تھی، تمہارا علم بھی دنیا کے لیے تھا، لوگ خوش ہو جائیں، مخلوق پر نظر تھی۔ ہندوستان کے قاری گزرے ہیں، قاری لالا، بہت بڑے قاری، بہت بڑے قاری، قاری لالا، ہروین کا بہت عشق تھا کہ میں کسی طرح حج پہ چلا جاؤں، آج عرفات کا دن تھا، بہت دوست وہاں گئے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی نیک دعاؤں میں ہم سب کو شامل کر دیا، 60,000 لوگوں نے آج حج کیا الحمدللہ، چلو نمائندگی پورے عالم کے لوگ ہیں وہاں پر، اگرچہ وہی سے ہی گئے ہیں لیکن بہرحال پوری دنیا کی نمائندگی موجود، ان کو حج پر جانے کا بڑا شوق تھا قاری لالا کا، پیدل سفر کر کے بمبئی پہنچ گئے، بمبئی پہنچے تو وہاں انگریز کا بحری جہاز تھا، اسے کہا کہ بھائی آپ کو کوئی نوکر چاہیے، انہوں نے کہا ہمارے پاس نوکری ہے لیکن تمہیں دیکھ کر تو تمہارا چہرہ مورا، میں آپ کو اس کی آفر نہیں کر سکتا، پیشکش نہیں کر سکتا نوکری کی، انہوں نے کہا نہیں نہیں مجھے بتاؤ، ان کا واش روم صاف کرنے، لیٹرینیں صاف کرنے کی ایک نوکری ہے، لیکن آپ کو نہیں، یہ آپ کیسا نورانی چہرہ اور نہیں، یہ میں نہیں کر سکتا، انہوں نے آپ مجھے دے دیں، ہم مجھے دے دیں، میری ایک ہی شرط ہے کہ مجھے جب وہاں جدہ جہاز پہنچے تو مجھے حج کا موقع دیا جائے، خیر وہ بڑی مشکل سے وہ کپتان جو تھا وہ مالک تھا جہاز کا راضی ہو گیا، اب قاری لالا رات کو واش روم صاف کرتے تھے اور اپنے آپ کو بالکل اجنبی بنا کر رکھا، حالانکہ ہندوستان میں ایک نام تھا کہ نہیں بتایا میں کہ قاری لالا ہے، اور سب لیٹرین سے، آج کل کا معاملہ تھوڑی تھا لیٹرین کا فلش ہمارا صاف ہو گیا تو اور حساب ہوتا تھا، پھر رات کو دوتے تھے سارا، پھر نہا دھو کے عرش کو اوپر چڑھ کر پھر قرآن مجید سے تلاوت شروع کر دیتے، وہ انگریز جو تھا دیکھتا بھی قاری صاحب اتنے تکڑے بھی نہیں ہیں لیکن ایسی صفائی تھا آج تک نوکر نہیں ملا، دو دو تین تین رکھے، دس دس رکھے، نہیں یہ صفائی ہو رہی، وضو خانے ہر چیز صاف ہے، آدھی بڑے خوش ہیں، اس نے کہا یار دیکھنا چاہیے یہ کرتا کیا ہے. دیکھا کہ سارا کام ہو رہا ہے, ادھر صفائی بھی ہو رہی ہے, اوپر سے پانی چڑھ رہا ہے, پتہ نہیں غیبی مخلوق بھی ساتھ لگی ہوئی ہے, قاری صاحب بھی لگے ہوئے ہیں. کہ رات کو جب انہوں نے قرآن پڑھا تو پیچھے بیٹھ کر انگریز سنتا رہا تو اس کے دل میں قرآن اتر گیا. انہوں نے قاری صاحب یہ آپ کے پاس ایسی کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ کے کاموں میں بڑی آسانی, عجیب مدد دیکھی میں نے آپ کے ساتھ, ہمیں بھی کچھ سکھا دو. قاری صاحب نے اگر ان کو کہا مسلمان ہو جاؤ تو ہو سکے بدک جائے. قل اللہ یاد کرا دی, کہا یہ پڑھ لیا کرو تمہارا کام آسان. قل اللہ یاد کرا دیا, سورت بھی توحید والی, توحید والی سورت. ایک صحابی کو قل اللہ سے بڑا عشق تھا, وہ قل اللہ بہت پر فرمایا کہ رسول نے فرمایا کہ تیرا قل اللہ سے محبت کرنا تجھے جنت میں لے جائے گا, ایک توحید سے محبت ہے. قل اللہ پڑھتا رہا, کوئی کام ہوتا, چونکہ جہاز میں بڑے مسائل ہو جاتے ہیں چلنے میں, طوفان یہ وہ, وہ قل اللہ پڑھتا تو کام آسان. قاری صاحب بڑا یہ جو دیا ہے آپ نے مجھے یہ تو بڑی عجیب چیز ہے, اور جب میں پڑھتا ہوں تو بس کام سیدھے ہو جاتے ہیں, لہریں بھی دب جاتی ہیں اور جہاز بھی انجن منجن بھی خراب ہوتے ہوتے ٹھیک ہو جاتا ہے, عجیب چیز دیے. جب جدہ کے قریب پہنچا تو کہا قاری صاحب میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا مسلمان تو اسی دن ہو گیا تھا جب تم نے قل اللہ یاد کیا, کلمہ پڑھایا. انہوں نے قاری صاحب ایک اور مہربانی کرو, اپنی بیوی سے کہا, بچوں سے کہا تم مسلمان ہو جاؤ. کہا کہ نہیں ہم نہیں مسلمان ہوتے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم مسلمان نہ ہو, میں قاری صاحب کے لیے حج پر جا رہا ہوں, تم بحری جہاز لے کر انگلستان چلے جاؤ, اپنا کام کرو, تم جانے تمہارا کام جانے, اور میں اب یہاں پر سارا وقت اللہ کے گھر گزاروں گا. اس نے حج کیا تو قاری لالا ایک بار ہندوستان میں گاؤں میں گئے, وہاں دیکھا کہ نابینا قاری صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں. جب قرآن پڑھتے ہیں تو برتن ہلنے لگ جاتے ہیں, برتن تو حیران ہوگا یہ کیا ہے. تو نابینا قاری صاحب نے کہا کہ بھائی آپ بھی کچھ قرآن سناؤ. تعارف نہیں کرایا قاری لالا نے, جب قرآن سنایا انہوں نے کہا اگر میری سمجھ خطا نہ کرے تو ایسا قرآن صرف ہندوستان میں قاری لالا ہی پڑھ سکتا ہے. ان کا میں قاری لالا ہی. انہوں نے کہا چلو پھر آج میں تمہیں بتاتا ہوں کیسے قرآن پڑھتے ہیں. ایک جگہ گئے جہاں پر رہٹ لگا ہوا تھا, رہٹ جانتے ہو وہ کنویں کے اندر سے بوکوں کے ذریعے پانی نکلتا ہے. اس نابینا قاری صاحب نے سورہ یاسین شروع کی اور رہٹ چلنا شروع ہو گیا. میرے دوست ہر عمل میں اپنے دل کے نہاں خانے میں دیکھو آپ کس لیے کر رہے ہیں, پھر اس عمل کے ثمرات دیکھو آپ کیا ملتا ہے اس پر. کوئی بھی نہیں کیے, کوئی بھی کام ہے, اللہ تعالیٰ دل کے جذبات کو دیکھتے ہیں, بعد میں دیکھتے ہیں کہ آپ کے عمل کیسا ہے. اگر یہ شامل ہے اس میں مولا ہے تو پھر آپ کا تھوڑا عمل بھی بہت بڑا ہے, اور اگر یہ نہیں ہے تو مٹی میں سب نام و نمود مٹی ہے. کتنے بڑے بڑے یعنی کتنے بڑے بڑے اعزازات والوں کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا اسی وجہ سے کہ دل کے نہاں خانے میں مولا نہیں تھا. یہ غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے رہے. ہر قدم پر انسان کو سوچنا چاہیے یہ بات, ہر قدم پر سوچے. اور یہ میں اپنا تجربہ بتاتا ہوں, اللہ والوں کی صحبت کے بغیر اخلاص کی نعمت بھی نصیب نہیں ہوتی. زبان سے کہہ لینے کا نام اخلاص نہیں ہے, میں دو رکعت اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں, میں قربانی اللہ کے لیے کر رہا ہوں, اس کا نہیں ہے. یہ دل کے اندر جو چیز ہے اس کا نام اخلاص ہے. یہ تو الفاظ ہیں, یہ تو الفاظ ہیں جو دلالت کرتے دل پر. دل میں کیا ہے, دل کے نہاں خانے میں یہ دیکھا جاتا ہے. دل کے اندر کیا ہے, عزل آواز لہو قلب لتائی وحول احبت منہم فی صدائی, ملامت کرو تمہاری ملامت دل سے باہر گھومتی ہے اور میرے محبوب کی محبت میرے دل کے نہاں خانے میں آنی پہنچتی. فرمایا لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، اللہ کے پیاروں کو پوری دنیا ملامت کرتے ہیں ان کو کوئی اثر نہیں پہنچتا، کیونکہ دل کے نہا خانے میں مولا ہے۔ بس میرے دوستو، ہر عمل میں، خصوصاً قربانی میں بھی، ہر عمل میں یہ دیکھو، کرنے سے پہلے تھوڑا سا سوچو میں کیوں کر رہا ہوں، نیت کو درست کرو، اگر کوئی کمی بیشی ہے تو اس کو دور کرو، اگر کوئی اور خیال دل میں آ رہا ہے اس کو نکالو، جب وہ نکل جائے گا پھر عمل کی قیمت اللہ کے ہاں لگے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتے ہیں۔ التقویٰ ہا ہونا، فرمایا تقویٰ یہاں ہوتا ہے، واشارہ قلبی، اور اپنے دل کی طرف اشارہ فرمایا۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ والعالمین۔ چوتھے کہتے ہیں آور پیر نوز انگلش، ہمارا پیر انگلش بھی جانتا ہے تو ہم تھوڑا گپ شپ لگا لیتے ہیں، چاہے پوری سمجھ میں نہ آئے لیکن ہیلو ہائے تو ہو جاتا ہے نا، خوش ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، انہوں کو قرب محسوس ہوتا ہے جوانوں کو۔ مجھے ایک دوست نے کہا کہ ہمارے بچے کوئی عالم آئے، ہم کہتے چلو وہ جاتے نہیں ہیں، لیکن آپ کا پتہ نہیں کیا پوچھتے رہتے ہیں، آج کا پروگرام کیا، کل پروگرام کیا۔ میں نے کہا ڈبل کام ہوتا ہے، ایک تو ان کی مزاج کی بات ہوتی، دوسرا لنگر بھی ہوتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ اللہم لک الحمد کما انت، صلی علی محمد کما انت، وفل بنا کما انت، فانک انت اہل التقوی والمغفرہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللهم انا نسألک الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، وجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شاننا كله، ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين، اللهم واقعتنا كواقعه الوليد۔ یا اللہ، یا اللہ، ہمیں تقوی کی دولت نصیب فرما، یا اللہ ہماری قربانیوں کو قبول فرما، اخلاص للہیت سے یا اللہ یہ مال تیرے راستے میں قربان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اعمال کو تو قبول فرما، یا اللہ تیرے دربار میں جتنے حجاج بھی یا اللہ حاضر ہوئے ہیں سب کی حاضری کو قبول فرما، سب کے حج کو حج مبرور فرما، سب کے حج کو حج مبرور فرما۔ یا اللہ ان کے نیک دعاؤں میں ہمیں بھی شامل فرما، نیک دعاؤں میں ہمیں بھی شامل فرما، ہمیں بھی اس کی برکات نصیب فرما۔ یا اللہ یہاں پر بھی عید الاضحیٰ کا موقع آ رہا ہے، یا اللہ عافیت کے ساتھ یا اللہ اس موقع کو مکمل فرما، عافیت کے ساتھ مکمل فرما۔ یا اللہ اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے، یا اللہ آپ کے علاوہ کون حفاظت کر سکتا ہے، یا اللہ قدم قدم پر حفاظت فرما۔ یا اللہ اس ادارے کے اور اس کے اللہ دائیں بائیں آگے پیچھے پورے شہر کے ذرے ذرے میں عافیت پیدا فرما، ہر قسم کے شر و فتن سے میں محفوظ فرما۔ یا اللہ جو قربانیاں کریں ان کی قربانیوں کو قبول فرما، اللہ جو نہیں کر سکے ان کو آئندہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ جتنے بھی ہمارے اعمال ہیں یا اللہ آپ کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جن دوستوں نے حصہ ملایا ہے ڈسپنسری کے چندے میں، یا اللہ ان کو برکتیں نصیب فرما، ان کے مال کو تو قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما، ہماری آل اولاد کو اللہ والا فرما، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اللہ والا فرما، 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما، عافیت دار ہے نصیب فرما۔ یا اللہ ہر دوست کی، ماں بہن کی جو بھی حاجت ہے، اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔